کے دین کا ہے پاس گر عزاداروں، تو دشمنوں پہ رکھو تم نظر عزاداروں، کہ بے خبر نہیں رہتے کبھی غلام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقویٰ والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد،
صل على محمد وآل محمد،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد، قال مولانا الحسين بن علي عليهم السلام: اني لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب عليهما السلام.
سلام
خداوند عالم آپ کی آزاداری کو بارگاہ خداوندی میں قبول فرمائے، اور جن بزرگوں نے، برادران نے یہ اہتمام کیا ہے ان مجالس کا، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام بیماروں کی شفا یابی اور کرونا کے وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام حوائج شریعہ کے برآوری کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں مقاصد ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ایک اہم مقصد جو اصلاح امت ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ گزشتہ ہمارے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم پورے معاشرہ کو، ایک دینی معاشرہ، الہی معاشرہ بنانا ہو یا حسینی معاشرہ کو تشکیل دینا ہو تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، فردی اصلاح سے شروع کریں، پھر خانوادگی اصلاح، گھریلوی اصلاح، بچوں کی اصلاح، اور اس کے بعد پھر آگے جا کر اجتماعی، پھر سیاسی، اقتصادی، اور پھر آگے جا کر جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل ہدف اور مقصد تھا، خود دین میں جو بگاڑ پیدا کیا گیا ہے پیغمبر اسلام کے رحلت کے بعد، یا جو انحرافات اور خرافات پیدا ہو گئے ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لہذا اول ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے سے شروع کریں، پھر جا کر آپ دوسرے، تیسرے اور آخری مراحل اور مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اصلاح جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو مد نظر اصلاح ہیں، وہ عرض ہوا کئی بار عرض ہوا کہ وہ نظام ہے، جو اصل نظام جو پیغمبر اسلام نے لایا تھا، وہی دین اسلام، اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، دینی نظام ہے، دینی پہلو، ان تمام کی اصلاح کرنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد اور ہدف تھا، اور ہمارا مقصد اور ہدف بھی ان گفتگو کا، سننے کا، سنانے کا، اور واقعہ کربلا بیان کرنے کا، عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد اور ہدف بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد اور اہداف کے ساتھ کیا ہے، مربوط ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ رابطہ ہونا چاہیے کہ حسین کا مقصد کیا تھا، ابھی ہمارے کیا مقصد ہے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی دو آیات پیش کرتا ہوں کہ شخصی طور پر، ذاتی طور پر، فردی طور پر اگر ہم اصلاح نہ کریں تو ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو جبکہ تم نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے، اب خود میں خود کیا ہے عامل نہیں ہوں، عمل نہیں کرتا ہوں دین پر، قرآن پر، سنت پیغمبر پر، پھر ممبر پر آ کر دوسروں سے کہہ دے یہ نیکی کا کام ہی اسے کر دے، تو قرآن اس کے جواب میں کہتا ہے اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو دوسروں کو جبکہ تم نے خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، قرآن اسے قبول نہیں کرے گا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، یہ دو صریح آیات قرآن مجید میں ان افراد کے لیے جو دوسروں کی اصلاح کرنے کے در پہ تو ہیں لیکن اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بنانے کے بجائے دوسروں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان افراد کے لیے ہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو، یہ قرآن کی صریح آیت ہے۔ اب آئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جو ناطق قرآن ہیں، ناطق قرآن ہیں، مجسمہ قرآن ہے، جلوہ الہی ہیں، جلوہ قرآن ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ دقت کر عزیزان گرامی، ہم چاہتے ہیں کہ میرے معاملات درست ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں، لوگوں میں میرے نیک نام ہو جائیں، لوگ میری طرف رجوع کریں، مجھے سلام کریں، میرے ساتھ بہترین رابطہ برقرار رکھے کریں، میرا احترام ہو، معاشرے میں میرا نام ہو، اس کے لیے ایک نسخہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ اور میرے لیے بتایا ہے۔ فرمائے کہ من اصلح ما بین و بین اللہ، تم اپنا معاملہ اور خدا کے معاملے کو درست کریں تو خدا وند عالم تمہارے اور لوگوں کے معاملے کو خود خدا درست کرتا ہے۔ ومن اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ امر دنیاہ، یہ دوسرا نسخہ ہے۔ آخرت کو چاہتے ہو، آخرت میں سعادت کے ساتھ زندگی، نجات کی زندگی، نعمتوں میں زندگی، آرام و راحت چاہتے ہو تو کیا کریں؟ من اصلح امر آخرتہ، اپنا اور آخرت کا جو معاملہ جو خداوند عالم نے معصومین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے، اپنا معاملہ، آخرت کا معاملہ درست کر دے تو دنیا کے سارے معاملے خود خدا درست کرتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ سلام،
اللهم صل علی محمد،
صل علی محمد والے محمد۔
دو نسخے۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کے اپنے باطن کو درست کر دیں، اپنے باطن کو درست کر دیں، باطن کو پاک اور صاف رکھیں، دل میں نیت، صداقت، خلوص، اخلاص، قربتاً اللہ، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کے اندر ہیں، وہ معنوی چیزیں ہیں، باطنی چیزیں ہیں، ان کو کیا ہے معاملے کو درست کر دیں تو خداوند عالم تمہارے ظاہری معاملے کو خود خدا درست کرتا ہے۔ تم اپنے باطن کو درست کرو، ظاہر کو خدا درست کرتا ہے، آخرت کو درست کریں، دنیا کو خدا درست کرتا ہے، اور خدا اور اپنا معاملہ صحیح رکھے تو تمہارا اور لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ خدا خداوند عالم خود درست کرتا ہے۔
سبحان اللہ،
یہ تین نسخے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے آپ اور میرے لیے فرمایا ہے۔
اللہم صلی علی محمد والے محمد۔
چوتھا نسخہ آپ فرماتے ہیں کہ من عمل لدینہ، من عمل لدینہ، جو خدا کے دین کے لیے کام کریں، جو خدا کے دین کے لیے عمل کریں، کفاہ اللہ امر دنیاہ، خداوند عالم خود کافی ہے تمہارے دنیا کے امور کے لیے، تمہارے دنیا کے امور کے لیے خود خدا کافی ہے۔ ومن احسن فیما بین و بین اللہ احسن اللہ ما بین و بین الناس، اگر خدا اور اپنے معاملات کو کسی اور دوسرے الفاظ میں ہم نے بیان کیا، بہترین کر دے، احسن یعنی بہتر، بہترین کر دے، اچھا کر دیں تو خداوند عالم تمہارا رابطہ، لوگوں کا رابطہ خود خداوند عالم بہتر کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
صلی علی محمد و آل محمد۔
اب ہم آئے ہیں اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں۔ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، خانوادگی اصلاح، گھر والے، بچے، سب کی اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اصلاح کرنے کے لیے دو رکن اساسی ہیں، جو بنیادی دو رکن ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہئیں۔ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کی طرح ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ایک رکن یہ ہے کہ آپ کے پاس طریقۂ کار ہو اصلاح کرنا چاہتے ہوں۔ بہت سے اچھے مومن باتقوا لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، طریقہ غلط ہوتا ہے، اس کا اثر بجائے اس کا کیا ہے اس پر بہتر اثر کرے الٹا اثر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ طریقہ کار ہم نے غلط استعمال کیا ہے۔ آپ کوئی جوان یہاں پر آیا ہے اور اس کا آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پورے مجمع کے سامنے کیا ہے اس کی بے عزتی کر دیں، ایک بچہ یہاں پر شور کرے، ایک تھپڑ کھلائیں، تو پھر وہ مسجد حسینیہ امام باڑہ پوری زندگی نہیں آئے گا نا بچہ۔ اصلاح کرنا چاہ رہے آپ، لیکن طریقہ غلط ہے. نیت آپ کی صاف ہے، نیت ٹھیک ہے، لیکن طریقہ غلط ہے. قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اصلاح کرنے کے جو طریقہ کار جو بیان کیے وہ کیا ہیں، وہ آپ کی خدمت میں میں ابھی انشاءاللہ پھر اس بار عرض کر دوں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس نقشہ ہونا چاہیے. اصلاح کا نقشہ کیا ہے، کس طرح، کس طریقے سے اس اصلاحی امور کو، اصلاحی کام کو انجام دے دیں. جو قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ سب سے پہلے موعظہ اور نصیحت ہے، موعظہ اور نصیحت. اور موعظہ نصیحت کو کس طرح کرنا وہ بھی خداوند عالم نے قرآن مجید میں ہمارے لیے بیان کیا ہے. تمام انبیاء کا ہدف اور ان کے بعثت کا ہدف وہی موعظہ ہے. ان میں سے اہداف میں سے ایک اہم ہدف موعظہ ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، خداوند عالم نے تمام انبیاء کو مبشر بنا کر اور منذر بنا کر بھیجیں، بشارت بھی دے دیں اور کیا ہے ڈرائے بھی. ہمیشہ جہنم کا دروازہ کھول کے نہ رکھے، کبھی مومنین کو جنت کی طرف بھی کیا ہے، ہاں جی، بشارت دے دیں. انبیاء مبشر ہیں، بشیروں و نذیرہ، پہلے مبشر ہیں، پہلے بشارت دینے والا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے منذر ہیں، ڈرانے والا ہے. پیغمبر کی صفت یہی ہے، پیغمبر کی خصوصیت یہی ہے، بشیروں و نذیرہ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، دیکھیں ہم نے کسی بھی نبی کو ارسال نہیں کیا ہے الا المبشرین، پہلے بشارت دینے والا، پھر کیا ہے منذرین، ڈرانے والا. اب یہ پس پہ موعظہ نصیحت کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، لیکن وہ موعظہ کیسا ہونا چاہیے. اہم بات یہ ہے ہم میں سے ہر کوئی مصلح بن سکتے ہیں، واعظ بن سکتے ہیں، مبلغ بن سکتے ہیں، لیکن کیسا مبلغ، کیسا واعظ کرنے والا، کیسی نصیحت کرنے والا بنے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اذهب الى الفرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف. دیکھیں موسیٰ اور ہارون دو نبی ہیں، فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے ہیں. باغی ہے نا فرعون، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا آپ کو، فرعون باغی ہیں. کہا وہ باغی ہیں، سرکش ہیں، خطاکار ہیں، راہ الہی سے ہٹ چکا ہے، تبلیغ کے لیے جاؤ، وعظ کرنے کے لیے جاؤ، نصیحت کرنے کے لیے جاؤ، لیکن کیسے جائے. اذهب الى فرعون انه طغى، طغى طغى یعنی طاغوت، طغى یعنی سرکش، باغی ہو چکے ہیں، لیکن کیا کریں، جا کے لڑے اس سے. موسیٰ اپنے طاقت دکھائے، جس طرح ایک بنی اسرائیل کے ایک کیا ہے شخص کو دکھایا تھا فوکز و موسیٰ، موسیٰ نے مکہ مارا، وہ اسی جگہ پر ہی مارا، اس صدر جا کر فرعون سے بھی لڑے، نہ نہ ایسا نہیں. کہا موسیٰ ہارون جاؤ، فرعون طاغی ہے، لیکن طاغی کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں وہاں پر جا کر اس کے ساتھ جھگڑا کریں، نہ. کہا فقولا له قولا لینا، جاؤ اس کے پاس جا کے نرم گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو. نرم لہجے میں گفتگو کرنا یہ نہیں ہے کہ جا کر پھر ان سے کہ تم خدا بن گئے ہو، تو طاغی ہو، باغی ہو، نہ. نرم لہجے میں ایسی نصیحت کریں جو لہجہ کیا ہو آپ کا، نرم ہو. قول له لینا لعله يتذكر او يخشى، شاید وہ کیا ہے نصیحت حاصل کریں اور خداوند عالم سے ڈریں. پیغمبر اسلام کے جو اہم جو خصوصیت ہیں، جس کی وجہ سے کافر دشمن آپ کے دلدادہ ہو گئے، آپ کے کیا ہیں عاشق بن گئے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بعد میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وہی لہجہ پیغمبر ہے، نرمی پیغمبر ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے میرے رسول، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من حولك، آپ سخت دل ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، ہماری زبان میں یعنی بد اخلاق اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد یہ لوگ کیا ہیں، پراکندہ ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے۔ اگر لوگ آپ کے ارد گرد آئے ہیں، آپ کی باتوں کو، آپ کے کلام کو، کلام الہی کو سنتے ہیں، پیغمبر ابتدا میں، عزیزان گرامی، یہ طریقہ کار پیغمبر ہیں، پیغمبر ابتدا میں جا کر ان کو وعظ و نصیحت کر کے دین کی طرف بلاتے نہیں تھے، فقط کلام الہی سناتے تھے۔ فقط کیا ہے؟ کلام الہی کی آیات سناتے تھے، لوگ پیغمبر پر ایمان لاتے جاتے تھے۔ نہ یہ کہ مثلاً کہتے تھے خدا ایک ہے، خدا سے ڈرو، خدا آپ کو جنت میں بھیج دے گا، خدا آپ کو ثواب دے گا، خدا کو قبول نہ کرے تو پھر کیا ہے، عذاب، نہ، فقط اور فقط۔ جس طرح پیغمبر کے بارے میں ہیں، پیغمبر کیا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وہ بعد میں ہے، پہلے یتلو علیہم آیات ہی ہیں۔ پیغمبر نے مکے کے سر زمین پر 13 سال صرف تلاوت کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے اور لوگ آپ کی ارد گرد جمع ہوتے رہے۔ لہذا کلام پیغمبر اس قدر مؤثر تھے، چونکہ آپ کا جو زبان، آپ کا جو لہجہ، آپ کا دل، جو قلب مبارک ہے، وہ لوگوں کے لیے درد مند ہوتے تھے، احساس کرتے تھے، آپ کا ہم و غم لوگوں کی ہدایت تھا۔ لہذا خداوند عالم نے کلام پیغمبر کو، زبان پیغمبر کو اس قدر نرم بنایا اور مؤثر بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہ صلی علیہ وسلم، محمد۔ اس قدر پیغمبر درد مند ہیں، خالق کائنات نے فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان سے ایک ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہم ما عنتم، جو تم پر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کے لیے وہ بہت گران گزرتا ہے۔ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے میرے رسول، اس قدر اپنے آپ کو اذیت نہ دیں، یہ قرآن آپ کو اذیت دینے کے لیے میں نے نازل نہیں کیا ہے۔ اس قدر پیغمبر دل سوز تھے لوگوں کی نصیحت اور موعظہ کرنے کے لیے، راہ الہی کی طرف بلانے کے لیے۔ پیغمبر کی کامیابی کا راز وہی کیا ہے، اخلاق کے پیغمبر ہیں، حسن اخلاق کے پیغمبر ہیں۔ امیر المؤمنین آپ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فبالغ فی النصیحہ وَمَزَا عَلَى الطَّرِيقَ وَدَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ، پیغمبر کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ نصیحت میں، وعظ میں اس قدر آپ آگے گئے، اس قدر آپ تاکید کرتے تھے، اس قدر آپ زحمت کرتے تھے، اور لوگوں کو حکمت اور موعظۂ حسنہ کی طرف آپ نے بلایا۔ یہ پہلا طریقہ ہے، کیا ہے، وعظ و نصیحت کے ذریعے اصلاح کرے، فردی اصلاح یا اجتماعی اصلاح، فرق نہیں کرتا۔ دوسرا طریقہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ مجادلہ ہے، مجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب وہی جا کر لڑنا نہیں ہے، مجادلہ کا مرنا یعنی علمی گفتگو کرنا، علمی طریقے سے اپنے طرف کو، مقابل کو، مد مقابل کو قانع کرنے کو، اس طریقے کو مجادلہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتے فرماتے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اللہ کی طرف بلائیں، راہ خدا کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف بلائیں حکمت اور موعظہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرے، مقابلہ ایسا مقابلہ نہ کرے کہ آپ اپنے طرف کو کافر کہیں۔ لوگ آپ آج بھی یہ بعض ہاں سمجھنے سے قاصر ہیں، جو ہمارے رہبران دینی ہیں، مجتہدین عظام ہیں، مراجع کرام ہیں، وہ اس طرح کیوں کہتے ہیں جو مثلا اہل بیت کے دشمن ہیں یا اہل بیت کے مخالف ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو کچھ نہ کہیں۔ ان کو کچھ نہ کہنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو قرآنی روش ہے اس روش کو اختیار کرنے کی سفارش کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ائمہ ہدا کی روش نہیں ہے کہ آپ فحش دے دیں، گالی گلوچ سے مقابلہ کریں۔ امیر المومنین علی ابن طالب کا جو سخت ترین دشمن، اس سخت ترین سیاسی مخالف امیر شام ہیں، جنگ صفین میں اصحاب امیر المومنین، لشکر امیر المومنین بعض نے معاویہ کو برا بلا کہا تھا، آپ نے منع کیا، یہ ہمارے شان نہیں ہے، یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ آپ کی جو زبان ہے، زبان وہ زبان ہے جس سے قرآن کی تلاوت ہو جائے، جس سے اہل بیت کا ذکر ہو جائے۔ محبان اہل بیت کی زبان پاک زبان ہے، مقدس زبان ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ مد مقابل کو برا بلا کہیں، بلکہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ مکتب اہل بیت، یہ مکتب حسینی کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص فرقے کا نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں لشکر حسینی میں عیسائی بھی آئے ہیں، وہاں جو آج کے اصطلاح میں سنی بھی آئے، زہیر ابن قین عثمانی تھے، حسین نے اپنے دستگاہ حسینی کو، درسگاہ حسینی کو، مکتب حسینی کو تمام کے لیے کھول کے رکھا، جو بھی آئے اور اس مکتب کو قبول کرے ان کے لیے خوش آمدید کہا، حتیٰ کہ راستہ بند کرنے والا ہر صبح عاشور آیا تو سینے سے لگایا۔ یہ ہمارے لیے درس نہیں آپ اور میرے لیے، اور اس ممبر حسینی سے اگر کوئی اہل سنت ہمارے برادران میں سے کوئی اس مجلس میں آئے تو آپ ان کے مقدسات کے خلاف بولے، ان کے توہین کریں کہ وہ آئندہ توبہ کرے، اور اپنے نسلوں کو بھی کیا ہے وصیت کرے اس قسم کی مجلس میں جانے کی زحمت نہ کرے۔ یہ حسینی کردار کے خلاف ہے۔
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلمان، صلی اللہ محمد علیہ۔
عزیزان گرامی، یہ مکتب عاشورائی، مکتب کربلائی کے خلاف ہے جو بعض ہمارے مجلسوں میں، محفلوں میں، ممبروں پر جس روش اور طریقے سے تبلیغ کی جاتی ہے وہ سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی تم دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، منطق کے ساتھ، عقل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے اور اپنے مکتب میں داخل کرنے کو کوشش کرے، نہ یہ کہ ہم دور کرے لوگوں کو، متنفر کرے لوگوں کو۔ یہ مکتب عاشورائی کہ بالکل خلاف، حتیٰ کہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهَلِ الْعِصْمَةِ وَالْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةِ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَالْمَعْصِيَةِ. یہ ایک جملہ کافی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں، کہتے جو اہل معصیت ہیں، جو گناہگار ہیں، یرحمو، ان کے ساتھ رحم کرو، مہربانی کرو. عزیزان گرامی، ہمارے درمیان میں کوئی گناہگار ہیں، کوئی خطا کار ہیں، تو نہ کہیں یہ گناہگار، یہ فلان فلانی، بلکہ اس کے ساتھ مہربانی کریں. آپ کی مہربانی اس کو کیا ہے؟ مکتب کی طرف. آپ کی ایک اچھی بات، اچھی گفتار، اچھا اخلاق ممکن ہے اس گمراہ کو نجات دے دیں، اس گمراہ کو نجات دے دیں. تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
گناہگار کے ساتھ، معصیت کار کے ساتھ تنفر اور نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو، جتنا بھی وہ مریض ہو، شدید قسم کے، اس کے ساتھ نفرت نہیں کرتا ہے، اس کی بیماری سے نفرت کرتا، بیمار سے نفرت نہیں کرتا ہے. اسی طرح کا ہے، ہم ایک مبلغ اور مصلح جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس گناہگار کے ساتھ محبت کر، جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کر کے دکھایا، سمجھایا ہے ہمیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حرکت، ہر بات اور ہر کام، ہر سلوک آپ اور میرے لیے کیا ہے؟ درس ہے. آپ اور میرے لیے عبرت ہے، درس ہے. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کر دوں. یہ دستگاہ حسینی کربلا کے بعد بنی ہوا ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جو ہدایت کا راستہ ہے، جو چراغ کا راستہ ہے، وہ بنی ہوا ہے. کسی شہر میں ایک بہت بڑا، کیا کہیں، ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جن کو ہم گنڈے کہتے ہیں، چور ہے، ڈاکو ہیں، شرارتی ہے، بدماش ہے، مشہور تھا. لیکن جب محرم آتا تو پھر وہ کیا ہے، وہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر، کالا کپڑا پہن کر، کسی امام باڑے میں آتے اور خدمت کرتے. وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، مومنین کی خدمت کرتے ہیں، عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں. اور روز عاشورہ، جو بہت بڑا علم ہوتا ہے خصوصاً ایران میں، تقریباً 30-40 کلو شاید اس کا وزن ہو، وہ اٹھاتے تھے ایک بہادر شجاع، ہاں جی، کہ علاوہ وہ عام کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے محسوس کیا ان عزاداروں نے، اہل محلہ نے، یہ بدماش جو اب ہمارے مجلس میں آتے ہیں، ہمارا علم اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں بدماش نے علم اٹھایا ہے، ہم ان مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ روز بروز، سال بسال وہ مجلسیں، عزاداری بے رونق ہوتی گئیں. تو محرم آنے سے پہلے انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، اب کیا کریں؟ لوگ کم آنا شروع ہو گئے، ہزاروں سے ابھی کٹ کے سینکڑوں درجنوں میں پہنچ گئے ہیں. اس فلاں ایک سے جا کر کچھ ہمیں بات کرنے چاہیے، تاکہ یہ نہ آئے لوگ ہمارے مجلس میں آ جائیں. میں بالکل خلاصہ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ تھک نہ جائیں. وہ لوگ گئے 7 نفر کا وفد لے کر، ڈرتے ہوئے، وہ بہت بدماش انسان تھا. جا کر ان سے 3 سوال کیا، فلانی تم امام حسین کو دوست رکھتے ہیں، محبت کرتے یا نہیں کرتے؟ کہا کیوں نہیں کرتے، میرے اپنے جان، میرے بچے، سب حسین پر فدا قربان ہو. تم لوگ دیکھتے ہو کہ جب محرم آتے میں امام حسین علیہ السلام کی کتنے خدمت کرتا ہوں، علم میں اٹھاتا ہوں. اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجالس اور جلوس پر رونق، لوگوں کی شرکت زیادہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، جس طرح حسین عظیم ہے، اسی طرح ان کا جلوس بھی عظیم ہونا چاہیے، ان کی عزاداری عظیم ہونے چاہیے، لوگوں کی زیادہ شرکت ہونی چاہیے. تیسرا سوال کیا، اگر کسی وجہ سے وہ جلوس میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو جائیں، مجلس عزا میں لوگوں کا آنا چھوڑ دیں، تو کیا اس شخص کو اس مجلس میں شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اس نے کہا بالکل نہیں کرنے چاہیے، ایک آدمی کی وجہ سے مجلس خراب ہو رہی ہے تو اس کو نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا عزیز من، آپ کی وجہ سے ہمارا جلوس کمزور ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے مجلس بے رونق ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں آتا ہوں آپ کے مجلس میں، آپ کے مجلس پہ نہیں آتا ہوں۔ بہت اثر ہوا اس پر، وہ اپنا ایک کمرہ تھا اس میں اپنے آپ کو قید کر دیا، محرم آیا، جو سیاہ کپڑے تھے اس کمرے کو سجایا، اور جو کچھ اسے یاد تھا، شعر و شاعر بید، مدح حسین، مصائب حسین روزانہ پڑھتے رہے۔ سات محرم آیا، جب سات محرم آیا تو یہ جو سات بندے جو وفد کی صورت میں اس کے پاس چلا گیا تھا، ہر ایک نے ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، ہر ایک سے یہی کہہ رہے تھے اے بندے خدا، کس نے روکا ہے کہ گناہگار میرے مجلس میں نہ آئے؟ یہ تم لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ کوئی گناہگار ہو کہ وہ میرے مجلس میں نہ آئے؟ کیا گناہگار میرے مجلس میں نہیں آ سکتا ہے؟ ہر ایک نے یہ خواب دیکھا، ہر ایک نے یہ خواب دیکھا۔ صبح ہوئی، نماز کے فوراً بعد ایک دوسرے کے دروازے پر پہنچ گئے روتے ہوئے، کہا آپ نے بھی یہ خواب دیکھا؟ ہاں میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ ساتویں بندے جمع ہو گئے، اس شخص جو گناہگار تھا، بدماش تھا، اس کے دروازے پہ جب پہنچے وہ بھی روتے ہوئے گھر سے نکلے، روتے ہوئے گھر سے نکلے، کہا مولا آپ کے پاس بھی آئے تھے؟ کہا فلاں ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی ہم نے۔ کہا تم نے غلطی نہیں کی، غلطی میں نے کی ہے، میرے مولا آئے تھے آج خواب میں میرے، اور کہا فلانی تم میرے محب ہو، میرا عاشق، پھر گناہ کیوں کرتے ہو، میرے دل کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ آج پاس کیا پتہ چلا؟ آپ ہم گناہ کریں، ابھی ہمارے امام زمانہ غیب میں ہے نا، جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں ہر شب جمعہ، تو امام ہمارے نامۂ اعمال کو دیکھتے یا خوش ہو جاتے ہیں یا امام رونا شروع کر دیتے ہیں، ہر امام کی یہی حالت ہے۔ اگر ہم واقعاً اپنے امام کو قبول کرتے ہیں، معتقد ہو ہمارے گناہوں سے، ہمارے غلطیوں سے امام کو اذیت ہوتی ہے، کہا تم میرے عاشق ہو، میرے مجلسی ہو، اتنے خدمت کر، گناہ بھی کرتے ہو، چھوڑ دو گناہ کو، کہا میں نے گناہ چھوڑ دیا، لیکن روزہ عاشور ان کے بچے روتے ہوئے آتے ہیں اسی مجلس میں، آج سے ہم بھی یتیم ہو گئے ہیں، ہمارے بابا بھی چلے گئے آج سے۔ انہیں تین دن، وہ عاشق حسین تین دن کے اندر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بارگاہ حسینی، یہ درسگاہ حسینی اب بھی کھلا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ دروازہ، یہ نعمت، یہ رحمت الہی کہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم جب مصائب پڑھتے ہیں روتے ہیں، نہ سمجھے یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، بلکہ وہ موتیاں ہیں جس نے روز قیامت آپ نے زہرا مرضے کے ہاتھوں سے جنت کو خریدنا ہے، نہ سمجھے معمولی ہے۔ اجرکم اللہ، انشاءاللہ خدا بندہ عالم محبت اہل بیت، محبت زہرا خصوصاً آپ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، زہرا کی محبت آپ کے لیے اکسیر ہے، سیر ہے زہرا مرضی کے محبت، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بس آپ کی زحمت تمام۔ عصر عاشور کے بعد زینب کبرا کی تیسری مصیبت جو سخت ترین ہے، پہلی مصیبت گودال قتلگاہ میں تلے زینبیہ پر اپنے بھائی کے پشت گردن خنجر چلاتے ہوئے دیکھنا، دوسری مصیبت خیموں کو آگ لگانا، تیسری مصیبت تبرکات اسمت کی غارت ہے جو زینب نے آمدہ آنکھوں سے دیکھی، اور یہ چوتھی مصیبت ہے روزے یازدہم. ابن سعد دوبارہ حکم دیتا ہے دوبارہ چلے خیمہ گاہ کی طرف، اب اس دفعہ بے پالان اون ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ہاتھوں میں تازیانے ہیں. جب قریب پہنچے، عباس تو نہیں ہے نا کہ جا کر پوچھے دشمن سے کیوں آئے ہو، جس طرح شب عاشور مولا حسین نے کہا تھا بھائی عباس جاؤ ابن سعد سے پوچھے کیوں آئے ہمارے خیموں کے نزدیک. آج زینب علمدار بن کے خیمے سے نکلی، کہا کیوں آئے ہو، سب کچھ لوٹ کے تو لے گئے ہیں، کچھ نہیں رہ گئے ہیں. اب اسیری کا وقت آیا ہے، اسیری کا وقت اب آیا ہے. اسیری کیسے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیموں سے تازیانے کے ساتھ نکالا گیا. بے پالان اونٹوں پر یہ دشمن سوار کرنا چاہا. زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہیں، یہاں پر زینب کبریٰ کی ولایت یہاں پر نظر آتی ہے. مقتل کے یہ نقل ہے کہ زینب نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، ان کی طرف اشارہ کیا تو گویا کی زمین وہ دنس گئی، کوئی ہل نہ سکا. زینب کبریٰ نے مظلوم کربلا کے یتیم بچوں کو ایک ایک کر کے اونٹوں پر سوار کر دیا، اونٹوں پر سوار کر دیا، خواتین عصمت کو بھی سوار کر، خود زینب نے سوار کر دیا. عزیزان گرام، عزاداران ابا عبداللہ، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں، جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا زینب کیسے سواری پر سوار ہو گئی. راوی نقل کرتے ہیں جب مدینے سے قافلہ چلا، میں محلے بنی ہاشم میں گیا، کس طرح یہ قافلہ نکلتا ہے. حسین کا گھر، حسین کا خانہ وادہ، حسین کا خاندان مدینے سے کیسا سفر کرتا ہے. میں جا گیا کہ دیکھا تو دیکھا کہ جب بھی ایک خاتون گھر سے پردہ ہٹتا تھا، ادھر سے ایک کبھی علی اکبر آگے بڑھتے تھے، کبھی قاسم آگے بڑھتا تھا، کبھی اونو محمد آگے بڑھتے تھے، کبھی عباس آگے بڑھتے تھے. میں دیکھتا رہا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا جب دروازے کا پردہ اٹھا تو ایک خاتون دروازے پر آئی، تو ادھر سے عباس بڑھا، ادھر سے علی اکبر بڑھا، ادھر سے مولا محمد آگے بڑھے، سارے جوانہ نے بنی ہاشم آگے بڑھے. اس خاتون کو درمیان میں کیا، جب سواری کے قریب آیا تو میں دیکھ رہا تھا عباس نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور اپنے سہارے سے زینب کو سوار کیا. وہ سواری، آج کربلا کا ایک سفر اور شروع ہو رہا ہے. زینب تنہا ہے، اون پر سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. نہر فرات کی طرف رک گیا، بھیا عباس مدینے سے نہضت و احترام سے لائے ہو، اب آ جاؤ زینب کو اون پر سوار کرنے کے. مجھے معلوم نہیں زینب کبریٰ اون پر کیسے سوار ہو گئی. اب یہ قافلہ چلا خیمہ گاہ سے، کہاں چلا؟ مقتل کی طرف چلے، مقتل کی طرف چلے. جب مقتل کے قریب پہنچا، بے سر جنازے نظروں میں آئے، موسن خزا کی طرح
پتوں کے تب گرنا شروع ہو گئے، ان سے بچے گرے، خواتین گری، ہر کوئی اپنے وارث کے جنازہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ان کے درمیان ایک زینب ہے، کبھی نہر فرات کی طرف دوڑ رہی ہے، کبھی گودال قتلگاہ کی طرف دوڑ رہی ہے، کبھی علی اکبر کی جنازہ ڈھونڈ رہی ہے، کبھی اون محمد کا جنازہ ڈھونڈ رہی ہے۔ آخری مرتبہ جب گودال قتلگاہ میں پہنچی، ایک جنازہ دیکھتی ہے جو پتھروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان۔ کہتی ہے زینب نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا، میں حق دیتا ہوں، کیوں نہیں پہچانا؟ سر مبارک تو نہیں ہے، لباس سے معلوم شناخت ہوتی ہے، بدن پر لباس بھی تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جنازے کے قریب جاتی ہے، انت اخی، انت اخی، انت ابن امی، انت ابن والدی۔ اے جنازہ، مجھے ذرا بتاؤ، جو اس حالت میں پڑا ہوا ہے، آیا تو میرا بھائی ہے؟ میرا ماں جایا حسین تو ہو، میرے بابا کے لخت جگر تو ہو، میاں حسین تازیانہ لے کر پیچھے کھڑا ہے دشمن، ذرا بتاؤ۔ اللہ اکبر، کٹا ہوا حلقوم سے آواز آتی ہے، الیہ الیہ اخیہ، زینب قریب جاتی ہے، بہت دل خراش واقعہ ہے، دشمن بھی روئے ہے یہاں پر زینب کے بین اور مصائب کو سن کر۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زینب نے جنازے کو جمع کیا، اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف کیا، ایک ہاتھ سے جنازے کو سینے سے لگا کر کہتی ہے، اللہم تقبل هذا القربان، پروردگارا زینب کی قربانی قبول فرما۔ ایک مرتبہ زینب کبرا مدینے کی طرف رخ کیا، یا جدہ، یا رسول اللہ، صلوا علیک ملائکۃ الزما، ھذا حسین مرمل بالدما، مقطع الاعضاء، مسلوب العمامۃ والردا۔ نانا جان، آسمان کے فرشتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں، نانا جان آؤ، اپنا حسین کو دیکھو، میرے بھائی تیرے سینے پر پلنے والے، اپنے حسین کو ذرا دیکھو، جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہے، جسم سے کپڑے چھینا گیا ہے، مسلوب العمامت والردا۔ نانا، آپ کے ناموز اسیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب بین کر رہی تھی، اتنے میں فضائی کہا بی بی، اب اپنے بھائی پر روتے رہے، اپنے بھائی کے یادگار کو ذرا دیکھو، سجاد کے جسم سے روح نکل رہی۔ اللہ اکبر۔ سجاد کے جسم سے روح نکل رہی ہے، زینب نے جنازہ چھوڑ دیا، سجاد کے خدمت میں گئی، کہا، یا بقیت جدی و ابی و اخی، اے میرے نانا کے یادگار، اے میرے بابا کے یادگار، اے میرے بھائی حسین کے یادگار، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ سجاد نے کیا جواب دیا؟ فوفیہ ماں، آپ نہیں دیکھ رہی ہو، اشقیا کے جنازے دفون، میرے بابا کا جنازہ دفن کرنے والا کوئی نہیں، جوان بیٹا ہوا اور دفن نہ کر سکے، میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟
وسیعلم الذین ظلموا اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگارا حاضرین کی اس خدمت کو، اس عزاداری کو پروردگارا ہم نے بارگاہ میں قبول فرما، بارگاہ حسینی میں، بارگاہ حضرت زہرا میں قبول فرما، زہرائے مرضیہ کی شفاعت نصیب فرما، بانیان مجلس کی جو بھی حاجت شرعی روا فرما ان کی خدمات کو ہم نے بارگاہ میں منظور و قبول فرما. پروردگار جو مومن مومنات مریض مریضہ ہے، بیمار ہے، بحق بیمار کربلا، بحق ابا عبداللہ الحسین ان تمام بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، وبا کی اس بیماری سے تمام انسانوں کو نجات عنایت فرما. خدایا پروردگار ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، حاضرین کے مرحومین، بانیان مجالس کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، پاکستان کو روز بروز ترقی عنایت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، انقلاب اسلامی کو ظہور امام زمانے کے ساتھ متصل فرما، تمام مراجع کرام خصوصاً ولی امر مسلمین کے توفیقات میں اضافہ فرما، طول عمر و سلامتی عنایت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، قلب مبارک امام زمان ہم سے خوشنور و راضی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.